الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء مني خيرا، فإنها خلقنا من ضلع الأيسر، أو كما قال، أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. بعض مسائل ایسے ہیں جن پر بولنے کی ضرورت زیادہ ہے، اور بعض مسائل ہم پہ ایسے مسلط ہو چکے ہیں کہ ہم زندگی بھر ان سے فارغ نہیں ہوتے. معاشرتی مسائل کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ ممبر سے طلاق، نکاح، مزارعہ، مزاربہ، کفالہ، بیو کے اقسام، یہ سب تفصیل کے ساتھ بیان ہوتے تھے. عالم دین کا یہ فرض ہوتا تھا، اور اب بھی ہے، کہ وہ کسی طرح دین آگے بڑھائے. تو دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے، پورے ایک حیات کا نام ہے، اطراف زندگی کا نام ہے، جو مہد سے شروع ہو کر لحد تک ہے، وہ پورا دین ہے. مجھے کسی اور مسئلے پر کلام کرنا تھا، لیکن اچانک ایک خیال آیا ایک واقعہ سے، کہ کبھی کبھی بھائی لوگوں کو معاشرتی مسائل بیان کرنا چاہیے. معاشرہ حقیقت میں میاں بیوی سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کا تیسرا صنف اولاد ہے. یہ معاشرے کے اقرب افراد ہیں، اور پھر جب یہ گھر باہر نکلتا ہے تو پھر محلہ ہے، شہر ہے، بلدیہ ہے. پھر جب فکر آگے بڑھے گی تو پھر صوبہ ہے، ملک ہے. پھر جب نبوت کے مقاصد کی اطلاع اور وسعت اختیار کرے گی تو پھر پورا عالم ہے. یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے آ جاؤ. اولا تتبعوا خطوات الشیطان، کچھ لے کچھ چھوڑ دے، یہ تو شیطان کا خیال ہے، اس پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، تمہیں پورا کام نہیں کرنے دیتا ہے. نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو, خدا کا خوف کرو, دونوں کو ضروری. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے جوڑے کو بھی اس سے پیدا کیا اور پھر تمہاری نسل کو آگے بڑھایا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اس ذات سے ڈرا کرو جس سے تم مانگتے ہو اور خاص کر رشتوں اور نعتوں کا بہت خیال رکھو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے, تمہارے سب کچھ اس کے سامنے دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو صحیح صحیح باتیں کیا کر, جھوٹ مت بولو, دغا بازی مت کرو. لڑکے والے لڑکی والوں کی برائی نہ کریں, اور لڑکی والے لڑکے والوں سے بہت زیادہ گلے شکوے نہ کریں. اتنی بات کرو جتنے کرنے کا شرعاً اخلاقاً حق ہو. قول سدید اس کو کہتے ہیں, بھئی میری توفیق اتنے مہر کی ہے میں یہ دے سکتا ہوں, آپ جو مہر مانگ رہے ہیں یہ میں نہیں دے سکوں گا. یہ قول سدید ہے. مقرر کر لے بڑھتا چڑھتا اور پھر معافیا مانگے, یا دینے کا ارادہ نہ ہو, معافیا مانگے تو مرد کی غیرت کے خلاف ہے. خدا سے معافی مانگو, ماں باپ سے مانگو, پہلی رات اور روح بیوی سے معافی مانگو, یہ معافی کے لیے آئی ہوئی ہے. اور ارادہ ادا نہ کرنے کا حدیث میں ہے, آخر یوم القیامہ, جس کا مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے وہ قیامت کے دن زانی کھڑا ہوگا, بد چلن بدکار کھڑا ہوگا. تو درمیان میں جو معاشرے کے آداب کے مطابق ہے اور حقوق کی ادائیگی پر مشتمل ہے وہ قول سدید ہے. قول سدید درست بات کو کہتے ہیں. لڑکے والے لڑکے کی بڑے پل مان لیں گے اور لڑکی والے لڑکی کو حور و غلمان تک پہنچا دیں گے, بعد میں سب باتیں پتہ چل جاتی ہے تو ایک دوسرے سے خفا ہوتے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خفگان جدائی کا باعث بن جائے, اس لیے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چڑیا کے ساتھ کچھ بات چیت کر رہا تھا. ارے سلیمان تو علمنا منطق الطیر, پرندوں کی بولی جانتے تھے. آپ اس کی چڑ چڑ سن کر اچانک ہنس پڑے. وزراء نے پوچھا حضرت کیا بات ہو رہی, کہا یہ چڑا چڑیا کو کہتا ہے میرے ساتھ شادی کرو, بیت المقدس کے سفید مینار میں تیرے لیے گھونسلہ بنا دوں گا. وہ یک زیب جھوٹ بول رہا ہے, وہ بیت المقدس کا مینار اور اس بیت المقدس میں نے بنایا, اس میں میں نے سوئی رکھنے کی جگہ نہیں چھوڑی, یہ کہاں گھونسلہ بنائے گا. ولیکن کل ناکحین کاذبو, نکاح کرنے والے جھوٹ بولتے رہے. بڑا چھڑا کے بات ہے. اللہ نے اس لیے کہا قولوا قولا سدیدا, حدود میں آداب میں جتنا ہے اتنا مناسب ہے. اتنی نہ بڑاپا کئی داماں کی حکایت, ابا کو ذرا دے کو ذرا بندے آبادے. باتیں تو سب کھل جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے خاوند جھوٹ بول سکتا ہے. تو قول سدید کیسے رہا؟ تو چونکہ یہ اشکال درس میں بھی ہے اس لیے اس کا دفع ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ وہ وقتاً نکاح نہیں ہے. وقتاً نکاح تو جو تین آیات پڑھی جاتی ہے ان میں خوب للکار آئے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور صحیح باتیں کرو. وہ تو ہر بیوی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ خاوند پورا میرا ہو جائے, جیسے کہ ہر خاوند غیرتی کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی مکمل میری آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون اور میری زندگی کی تسلی کا سامان ہو. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میری بیوی بالکل جوان ہے اور مجھ پر بڑھاپے نے اثر کر لیا, داڑھی کالی کروں؟ امام ابو یوسف ہنس پڑے کہ دیکھو جس طرح آپ اسے خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتے. وہ مشہور جملہ کہا نا, کما احب ان تتزین لی فہی تحب ان اتزین لہا. علماء نے اس سے بہت سارے مسائل نکالے. تو بھائی بیویوں کو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ خاوند کی کہیں اور توجہ نہ ہو, تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, میری محبتوں کا محور تو آپ ہے. علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں بھی انہیں تعظیم سمجھائی جائے کہ میرے ماں باپ کی تعظیم بہت ضروری ہے, میں ان سے پیدا ہوں, چھوٹا بڑا ہوا ہوں اور میرے اوپر کائنات کے اندر ان کا بڑا حق ہے. لیکن زندگی آپ کی اور میری ہے, بیوی میری آپ ہے اور خاوند میں ہوں. میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس میں ماں باپ شریک نہیں ہے, بہن بھائی شریک نہیں. جس نے اس کے خلاف کیا اس نے اپنا گھر اجاڑا, اس نے اپنی زندگی اجیرن کی. وہ ایک گھر سے شکوہ ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ ماں کے ساتھ سوتا ہے. یہ کمکلی کی وجہ سے اور معاشرے کی بے ہودگوئی کی وجہ سے شادی کے بعد یہ بہت پیارے بیٹے بنتے ہیں اور وہ بڑی پیاری امی جان بنتی ہے. نہ امی جان پیاری ہے شرارتی ہے, اور نہ یہ پیارا بیٹا ہے بے وقوف ہے اول درجے کا. میں نے کہا بلاؤ ذرا. بلایا تو میں نے کہا کہ بھائی بیوی کے ساتھ سویا کرو. کہ ماں کے ساتھ. میں کہ ماں کے ساتھ تو 10 سال کے بعد سونا حرام, ناجائز, گناہ کبیرہ ہے, کوڑے لگ سکتے آپ. تمہیں پتا ہے کہ اس کا کیا خطرہ ہے؟ میں نے اس کو دیکھا غور سے اور بولا, تب اس کی عقل آ گئی, پسینے چھوٹ گئے. میں نے کہا اس لیے نکاح عورت سے اجنبی سے ہوتا ہے, بہن پوپی خالہ ماں ان سے نکاح نہیں ہوتا, ان کے ساتھ سونا حرام ناجائز ہے. 10 سال کا بچہ اس سے کم کم مدت میں ماں کے ساتھ سوئے گا. 10 سال عمر ہو گئی, وضربو, اب جو ہے نا فارقهن بین المضاجع, بستر علیحدہ کرو, وہاں آپ کا پلنگ ہے وہاں سو, یہاں نہیں آنا. میں نے کہا یہ غلط بات, اور میں نے کہا یہ سازش کے تحت آپ کو بیوی سے دور کیا جا رہا ہے. اول لے آتے ہیں احسانات سے, محبتوں سے, گراں قدر فلسفوں سے, اور پھر اس کے ساتھ بیٹے کو محبت نہیں کرنے دیتے, اس میں مختلف طریقوں سے رکھنے ڈالتے. میں اکثر دولوں کو کہتا ہوں کہ اپنی گھر والی کو اپنے گھر کے افراد کے شر سے بچاؤ. اس کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا, یہی ان کو گلی سڑی سنائیں گے اور اس کی زندگی تباہ و برباد کر لیں گے. جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں رہ نہیں سکتی ہے, تو پھر دوسرے راستے اختیار کرے گی اور اس سے آپ کی عزت کو بٹھا لگے گا اور فراق اور صدمہ آپ پر قیامت کے برابر آئے گا. تو اصل گزارش یہ ہے کہ ماں کا جو مقام مرتبہ ہے, باپ کا ہے, بہن بھائیوں کا ہے, وہ مستقل ہے. لیکن وہ بیٹے کی وہ رشتہ جو بیوی کے ساتھ ہے اس میں ان کا کوئی 1% حصہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے، وہ اسی کا حصہ ہے. ماں باپ کے حقوق میں، آداب میں، تعظیم میں بیوی کا 1% کا 100% بھی نہیں. تو دونوں میدان علیحدہ علیحدہ ہے. وہ تعظیم میں بہت آگے ہے، حقوق میں، اور یہ محبت میں، اور پھر جمع حقوق. وہ تعظیم جمع حقوق، یہ تعظیم محبت جمع حقوق، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. ماں باپ کو علیحدہ وقت میں سمجھا دیا جائے کہ یہ بھی پرائی بیٹی ہے، ہمارے گھر آئی ہے، آپ خود لے کے آئے ہیں، اس کو میرے ساتھ محبت سے رہنے دو. جن جن کاموں سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے ان سے بچے آپ. میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں آپ کی غلامی کروں گا، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، نہ غلامی کر سکتی. فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سسر یا ساس بہو کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ وہ پلیٹ پڑی ہے مجھے دے دو، حق اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں. کھانا پکوانا اور یہ کرنا ہو، گھر صاف کرنا ہو، جھاڑو لگوانا ہو، فلاں، یہ کام تو خیر پتہ نہیں کس بے غیرت نے شروع کرایا ہے. اس کے لیے آپ نوکرانیاں رکھیں. اخلاق کا باب وسیع ہے. اخلاق کا باب یہ ہے کہ آپ بیوی کو کہیں کہ یہ میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میرے والد ہیں، موجودہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے بڑے بزرگ لوگ ہیں، اور ان کا ادب و احترام مجھے کرنا ہے، مجھ پر فرض ہے. میرے دل کو سکون پہنچانے کے لیے آپ بھی ان کی دلداری کریں، میں شکر بجا لاؤں گا. اور والدین کو، بہن بھائیوں کو کہے کہ یہ ہم سب مل کر کے لے کے آئے ہیں، اس کو لتاڑنا نہیں ہے، اس کے پر نہیں کاٹنے ہیں، اس کی محبت ملیامیٹ نہیں کرنی ہے، محبت اس کی بڑھانی ہے، حقوق سلجھانے ہیں، سلگانے نہیں ہیں. اور میرے اور اس کے درمیان جو محبت ہے، رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس کو بہار میں بدل دے اور اسے خزان نہ لگائے. ان کو سمجھاتے ہوئے یہ نہ ہو اور اس کو سمجھاتے ہوئے وہ نہ ہو، تاکہ ٹکراؤ کی فضا پیدا نہ ہو جائے. بیویاں روز اول سے سمجھ لے کہ ہمارے ذمے گو خاون کے حقوق ہے، لیکن اس کے لوگوں کی دلداری کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح داماد کے ذمے بھی، ساس اور سسر کا سلام کلام تک نہیں ہے. حقوق تو در کے نہ، حقوق ان کے کہاں سے آئیں گے، مگر ان کے خاطر وہ اور اس کے خاطر یہ، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھ. پختانہ ہوئی وہی نہ تر بتر الواؤ نہ دخواقی مشغولا. داماد جب بیوی کو خوش کرتا ہے یا اس کی عزت کرتا ہے تو اس کی ماں سے بڑی پیاری گپ شپ لگاتا ہے، اور جب اس کو سناتا ہے کہ آج آپ کے والد ملے، آپ کے بھائی ملے، اور ان سے اپنی پیار محبت کی کہانی، تو ظاہر ہے اس کے دل کو بھی سکون پہنچتا ہے. اس طرح اپنی اہلیہ کو بھی یہ سمجھائے کہ یہ میری والدہ ہے، میری ماں ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میری بھابیاں ہیں، یہ میرے عزیز و اقارب ہے، اور آپ کا اور ہمارا گھر ہے. ایک گھر جب محلے میں بھی آباد ہو تو محلے داروں کا خیال رکھا جاتا ہے، لہذا یہ ہمارے گھر کے افراد ہیں، ان کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، اور یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. تو دیکھو وہ بھی انسان ہے، انسانوں سے پیدا ہے، انسانی معاشرے کا فرد ہے. وہ اخلاقیات سمجھ لے گی، احسانات سمجھ لے گی، اور یہ خود بھی بلند اخلاق، بلند احسانات، اچھے سلوک اور روش کا مظاہرہ ان کے عزیز و اقارب سے کرے. فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی مذمت بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہ کرے. کیوں؟ زندگی گزری ہے, لوگوں کو ماں سے بھی شکایت ہوتی ہے, باپ سے بھی ہوتی ہے. آپ نے تو پیار محبت میں گود میں لے کے اس کو شکایتیں سنائی, کبھی وہ یہ تذکرہ کرے گی تو یا تو سنیں گے تو بغیرت ہوں گے, یا نہیں سن سکیں گے تو جھگڑا کریں گے. تو اس جھگڑے کی بنیاد آپ نے ڈالی. آپ کہے میرے قبلے و کعبے ہیں, انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے, ایک زندگی گزاری ہے, اس میں نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں. جیسے کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہو جاتا ہے, کبھی گرمی مچتی ہے کبھی سردی سے آدمی پریشان ہوتے ہیں, کبھی پیسوں کی کثرت ہوتی ہے کبھی آدمی تہ دست ہوتا ہے. اس طرح ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن آدمی بھلائیوں کا ذکر کرتا ہے اور کمزوریوں کا ذکر نہیں کرتا. جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتنے سال تعلیم حاصل کی, تو آپ کہیں گے 10 سال. ایک مثال دے رہا ہوں, اس میں جو چھٹیاں ہوئی, جو غیر حاضریاں ہوئی, جو ناغہ ہوا, اس کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں. آپ کی کتنی عمر ہے؟ جی اتنے سال. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے سال میں بیمار رہا, اتنے سال بے ہوش رہا, اتنے سال. اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو عوارض ہے. عوارض تو ہر ایک کو لاحق ہوتے ہیں, بغیر عوارض کے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس زندگی مختلف رنگوں کے مجموعے کا نام ہے. اور تمام گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ گھر بسانا. بیوی کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق و آداب احسان کے طور پر سمجھانا, اور ماں باپ بھی اور بہن بھائیوں کو بیوی کی محبت, الفت, اس کے ساتھ واقعہ رشتہ اور اس کے آداب, ان کی تسلی کے لیے کہ وہ کئی چڑھائی نہ کرے, کئی زیادتی نہ کرے. ماں باپ کو یہ احساس ہو کہ یہ بیوی کے خلاف ہر بات نہیں مانتا, اور بیوی کو یہ احساس ہو کہ ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے خلاف شاید میری بات کامیاب نہ ہو, بجائے فائدے کا نقصان مجھے نہ پہنچے. اور دونوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنا کم عقلی کی وجہ ہے, نہ تجربہ کاری اس کی وجہ ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. قرآن کریم نے اس میں ایک زرین اصول ذکر کیا ہے, میں نے وہ آیت خطبے میں پڑھی ہے, میری دلی خواہش ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں. اس کے ترجمے سے آپ کو مضمون کے ہم آہنگ ہونے کا اور ہم رنگ ہونے کا احساس ہوگا. الرجال قوامون علی النساء, مرد حکمران ہے عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اللہ تعالی نے ان کو برتری دی ہے, مرد بنایا ہے. مرد مرد کی حیثیت سے خواتین سے افضل اور بہتر ہے. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرد کی مردانگی کیا چیز ہے. اس کی تفصیل میں عالم کو یا مفسر کو جانا نہیں ہے. ہر عقل اور شریف طبائع ان تمام میادین کو سر کر دی. تفسیر کشاف میں عجیب بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کام تو ہمارا بھی ہے. تفسیر کشاف محمود جار اللہ زمخشری, جن کے متعلق کہتے ہیں امام العربیت بالاتفاق و ماہر ہذا الفن علی الاطلاق. علماء دین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے کہ واقعی یہ معجز کتاب ہے, اس کو چند آدمیوں نے خوب سمجھا ہے, ان میں محمود جار اللہ زمخشری ہے, 5ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں. معتزلی عالم ہیں، فروع اور اطراف زندگی میں پکے حنفی ہیں، اس نے الرجال قوامون علی النساء کے نیچے لکھا ہے اے اصحاب اللحا والعمائم، پورے مرد وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سروں پر پگڑیاں ہوں، چہرے پہ داڑیاں ہوں. اگرچہ امام قرطبی نے اس تشریح پہ اعتراض کیا ہے احکام القرآن میں، لیکن ایک تفنن پیدا کیا ہے کہ یہ داڑھی اور یہ پگڑی یہ مردانگی کے لیے مفید ہے، ہیلپر ہے، معاون ہے، یہ نقصان نہیں ہے اس کا. نقصان تو اس کو ہے کہ خوبصورت جوان ہے اور داڑھی مونڈ رہا ہے، بزرگ ہستی ہے، پوتا ہے اور نواسوں کا ہو گیا اور اب بھی داڑھی نہیں رکھ رہا، یہ نقصان کی بات ہے، بہت بڑی کمی پائی جا رہی ہے. یہ کام تو جلدی پورا کرنا تھا. شاید اس غفلت پر تنبیہ کے لیے انہوں نے یہ تفسیر فرمائی اے اصحاب اللحا والعمائم. لحا لحیہ کی جمع ہے، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، اور عمائم عمامہ کی جمع ہے، عمامہ پگڑی کو کہتے ہیں. کیونکہ جس دور میں جار اللہ تفسیر لکھ رہے تھے، میرا خیال یہ ہے اس نے زندگی میں کوئی مرد بغیر داڑھی کے اور پگڑی کے نہیں دیکھا ہوگا، ایسا لگ رہا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے زمانے تک داڑھی مونڈا نہیں تھا اور سر پہ پگڑیاں ہوتی تھیں. اکبر بادشاہ جب دین الہی جیسے کفر میں مبتلا ہوا اور نورتن جیسے گمراہان اس کو ملے، اور اس نے اسلام اور ہندو دھرم کو ایک کرنا چاہا، اس وقت اس نے ہندو دھرم کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگوں کو کہا کہ تم داڑیاں منڈواؤ تاکہ تم میں اور ہندو دھرمیوں میں کوئی فرق نہ رہے. بارہ سو سینتیس کے آس پاس شیخ محمد عابد سندھی مرے، جو مدینہ میں بھی امام رہے، کعبہ کے بھی قاضی القضات رہے، ملکوں کے سفیر رہے، طبیب رہے، بہت بڑے عالم ہیں. یہ سیون شریف کا رہنے والا ہے، عبد الواحد سیوستانی کا شاگرد ہے، اور دو مرتبہ شیخ سے ملنے آئے ہیں. شیخ نے کہا کہ مت کرو یہاں کا سفر، جاہل ملک ہے، اب مکہ مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں میرا دل دھڑک جاتا ہے. لیکن اساتذہ کے لیے لوگ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں. اس کو عرب بادشاہ نے ایک شکایت کی ذرا اندازہ لگائے. عرب بادشاہ نے شیخ محمد عابد سندھی کو کہا کہ یہ فوجیوں کے سر پر بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، یہ ہلکی ہو سکتی؟ تو شیخ محمد عابد سندھی نے ایک کتاب لکھی اور اس میں فوج کے لیے اور پولیس کے لیے سر پہ پگڑی کے بجائے ٹوپی رکھنے کا جواز ثابت کیا ہے، اور فوج نے اس کو فتوے کو قبول نہیں کیا، کہا یہ ہم نہیں مان سکتے، سنت کے خلاف کے لیے تیار نہیں. تو شیخ محمد عابد سندھی فوجیوں کو تقریر کرنے گئے اور کتاب لکھی ہے، پوری عربی کتاب لکھی ہے کہ نہیں ضرورت کیا تھا کبھی کبھی پگڑی نہ ہو صرف ٹوپی ہو، پیغمبر سے ثابت ہے. اور چونکہ فوج اور پولیس کے ذمہ چاک و چوبندی ہے اور بہت ہی پرتیلا پن ہے اور بہت ہی کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہے، اگر یہ حضرات پگڑی کے بجائے صرف ٹوپی پر اکتفا کرے تو یہ جائز. ایسا زمانہ تھا، آج ہم نمازیوں کو اعلان کرتے ہیں سر ڈکی ہے جی سر ڈکی، یہ کہیں فرانس سے اترے ہے کیا؟ یہ کوئی کوریا اور جاپان کی نسل ہے کیا؟ یہ مسلمانوں سے پیدا نہیں ہے، انہوں نے اپنے باپ دادوں کو ساری زندگی اپنے مذہب اور مسلک کو ننگے سر دیکھا تھا. یہ بے پروائی, یہ غفلت, یہ دینی مصالح سے دوری نامناسب بات ہے. تو جار اللہ زمخشری کی تفسیر میں کچھ جان ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ مرد جو خواتین پر حکمران ہوں گے ان کی مردانگی جس طرح اصلی مردانگی ہونا چاہیے اس طرح ظاہری بھی ہو کہ سر پر پگڑ ہو اور چہرے پر داڑھی ہو. اب مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کی گود میں آ جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور ہمارے پاس تو نہیں روتے ہیں, تو آپ نے کہا آپ کا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ لگتا ہے, وہ دونوں ایک جیسے ہیں اور ہمارا چہرہ تو اس کو بڑا جو ہے نا بالوں سے بھرا ہوا لگتا ہے تو خوف تو محسوس کرے گا. وہ میری ایک بچی تھی, چھوٹی تھی, ہر داڑھی مونڈے کو بچہ کہتی ہوئی, دام معصوم نے جس کو بھی دیکھتی کہ داڑھی نہیں ہے تو پہلی بات یہ کرتی تھی ویدا معصوم نے. تو ایک ڈاکٹر سے باتیں تھے کہیں ہوں گے بہت معافی ہو معذرت. قدرتی طور پر ان کے تین چار بیٹھے تھے اور سب ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد خاموش ہو جاتے تھے, اس طرح دماغی افسون میں مبتلا ہوتے تھے. تو اپنے غرض کے لیے لوگ بزرگوں سے ملتے ہیں, یہ جگہ بھی کسی نے بتائی, اثر کے بعد وہ آتے تھے اور تین چار بیٹے جو ڈاکٹری کر چکے تھے اور وہ افسون میں تھے, ہما وقت خاموش. تو وہ میری بچی بھی میرے پاس بیٹھی تھی, مجھ سے کہا کہ داما شمان دی. خیر میں نے اس کو کہا چپ ہو جا. وہ بزرگ نے پوچھا ڈاکٹروں کے والد کی یہ بچی کیا کہتی, میں نے کہا یہ بچی تو اپنے حساب سے باتیں کرتی ہے, آپ چھوڑے. مجھے کہا کہ نہیں مجھے بتا معلوم کرنا ہے. میں نے کہا یہ جس داڑھی مونڈے کو دیکھتی ہے اس کا یہی تصور ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, تو یہ حیران ہے کہ اتنا موٹا سا چھوڑا چکلا بیٹھا ہوا ہے اور ہے معصوم بچہ. دریواڑا معصومان دی, میں دریواڑا معصومان نمبر تر دی. کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے داڑھی مونڈنے سے اور سنت چھوڑنے سے امت کو بلندی نہیں ملی, انحطاط ہو گیا ہے, خاک اور مٹی کی طرف بڑھے, بلند اقبالی پستی میں تبدیل ہوئی ہے. اس لیے جتنا جلد ہو سکے اس سے پیچھے ہٹ رہے اور کامل دین پر رضامند ہو جائے اور اللہ سے دعا مانگے. بغیر اللہ کی مدد و توفیق کے کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے عالم غلطی کر سکتے ہیں اور بڑے سے بڑا بے خبر آدمی بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے اللہ کے فضل و امداد سے. تو ہم اور آپ اور پورے عالم کے انسان اور مسلمان چھوٹے اور بڑے موقعوں پر اللہ کی مدد کے بہت محتاج ہیں. لا الہ الا اللہ. تو فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا ہے اور مرد کو ایسی مردانگی دی ہے, ایسی صلاحیت دی, پھر اس مردانگی اور صلاحیت کے مطابق اس کو کام دیے. بھائی مرد اذان دے گا عورت نہیں دے سکتی, مرد جمعہ پڑھائے گا عورت نہیں پڑھا سکتی, مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے الگ تحقیق چاروں ائمہ کے نزدیک کسی خاتون کو مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے. پردے اور حجاب کی جگہ ہو بھی تب بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے. صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن, ان کی نمازیں ان کے لیے گھروں میں باہر آنے سے افضل ہے. جب ایک حدیث شریف سننے میں آئے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے سمجھنے کے لیے وقت نکالو. کہتا کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جن جیسا امام آسمان و زمین نے دیکھا نہیں, نہ قیامت تک دیکھ سکیں گے. کہاں کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں, جو وحی کا شہر ہے, نبی کا شہر ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے پیچھے پڑھنے سے مسجد نبوی میں جائیں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، وہاں آ کے پڑھنے سے، اور ان صفوں کے پیچھے کھڑے ہو کر جن میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے پاک دامن لوگ ہیں، اور ان گلیوں سے گزر کے جہاں ہر وقت وحی کی بارش ہے اور قرآن کے نزول کے جلوے برس رہے ہیں، ان سب سے گزر کر یہاں آئے اور میرے پیچھے پڑے، اس سے بہتر وہ نماز ہے جو خاتون گھر پر پڑھے۔ اب ہماری جو بہنیں جاتی ہیں، بیٹیاں، وہ خفا ہوتی ہے، کہتی واہ ہم پاکستان سے ہو، پاکستان سے تو آپ طواف کے لیے آئی، عمرے کے لیے آئے، حج کے لیے، نماز تو آپ ہوٹل میں پڑھے، نماز کے لیے کیا ضرورت ہے کہ مردوں کے ساتھ کندھے لڑا رہی ہے آپ؟ اب وہ مرد خود کندھوں سے بیزار ہے، ان کی پٹ پٹائیاں ہو رہی ہے، اتنا رش اللہ نے وہاں قائم کیا، خدا تعالیٰ قیامت تک آباد و شاد رکھے اور دینی میلہ خوب خوش رنگ رہے اور دبنگ رہے، اور ان کے بدخواں اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ جلدی روسے آ کر لے۔ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، وہ ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اور ان کو خون میں نہلانا اور انہیں اذیت پہنچانا، یہ پیغمبر پر حملہ ہے۔ بخاری شریف فضائل مدینہ میں ہے کہ جس نے مدینے والوں کو خوف زدہ کیا وہ ایسا پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ صدام اور خمینی اسی میں تو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ بیر رکھتے تھے سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے۔ ہر وہ شخص جو اہل مکہ اور اہل مدینہ سے بغض رکھے، اسلام پر نہیں رہے گا، اس کا انجام کافرانہ ہوگا۔ اور ہر وہ شخص جتنے بھی گناہگار ہو، جب وہ اہل حرمین سے محبت کرے، اللہ اس کے دل و سینے کو ایمان سے بھرے گا، اور اس کا سفر آخرت ایمان سے آباد و شاد ہوگا۔ یہ قاعدہ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ، جس نے مدینے والوں کو ڈرانے کی کوشش کی، وفی روایہ من سل السیف علی اہل المدینہ، اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے مدینے والوں کو ڈرایا اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، اور جس نے مدینے والوں پر تلوار سونت لی اس نے مجھ پہ تلوار نکالی، اور جو ایسا کرے گا میرا خدا جلدی اس کی گردن توڑے گا۔ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ خوش قسمت ہے پاکستان جس کا ہراول دستہ فوری وہاں پہنچتا ہے، خوش قسمت ہے سپہ سالار جس پر ملک کے علاوہ حرمین کے مسلمان بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور دنیا نے نظارہ دیکھا کہ شاہی ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے شاہ سلمان خود ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ یہ پاکستان کے ایمان اور غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری سیاست و حکومت نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا سربلند تقاضا ہے، اور یہ اس نے پوری قوم مسلم کی نمائندگی کی، اللہ اس کی عزت حفاظت اور بڑھائے۔ اور اس کے فکر و نظر میں جو اقدامات ہے ملک و ملت میں دہشت وحشت ختم کرنے کا، اللہ ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے مردوں کو مرد بنایا ہے، مردانگی جو اللہ نے مرد کو دی ہے اس کا بدل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مثال دی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوا، بیٹیاں تھیں، تو آج کل یہ نئی روشنی والے کہتے ہیں نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فرق تو پڑتا ہے، لڑکا لڑکا ہے، لڑکی لڑکی، فرق تو پڑ گیا ہے۔ لڑکے کے دو حصے ہیں، لڑکی کا ایک حصہ ہے. لڑکی گھر آباد کرے گی اور مرد پورا دنیا آباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو بادشاہ سلامت کو کہا گیا ہے کہ بس آپ کی اس بیٹی کو ہم لڑکا بناتے ہیں، تو اس کو کپڑے بھی لڑکوں کی طرح پہنائے گئے، سر پہ تاج نما ٹوپی رکھی گئی، اور وہ جو ہے نا لیفٹ رائٹ اور لیفٹ رائٹ اور ٹینشن ہو کے چلتی تھی، میں بولتا ہوں، میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ رب بادشاہ سلامت کا بیٹا ہو چکا ہے، جوان ہو گیا. اچانک کسی ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں بہت قسم کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھی، چوڑیاں بنگڑی، اب وہ اچانک اس پہ لپٹ گئی اور ہاتھوں میں ڈالنے لگا. وہ تھی تو عورت نہ، لوگوں نے کہا بیڑا غرق ہو تیرا، ساری بادشاہ ڈبو جا، خدا ہوا بنگڑی سے لسنے کے واچو. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. دوسری بات یہ کہ مرد مال خرچ کرے گا تو کمائے گا بھی، مرد نا کمائے تو خرچ کرے گا، تو کمانا اور خرچ کرنا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. اب وہ سینہ نکال کے دفتروں میں بیٹھ گئی ہے، ایک اتنی بڑی داڑھی تھی اور سر پر جو ہے نا جنا کیپ رکھتا تھا اور چمک دمک والا چہرہ تھا، دو لوگ دیکھتے تھے کہ واہ رائیونڈ کمیٹی کا ممبر ہے یہ. تو اچانک اس کے ایک ملازم نے مجھے کہا کہ صاحب نے ٹیلی فون آپریٹر لڑکی رکھی، تو دفتر کے افتتاح کے لیے غلطی سے مجھے لے گیا تھا. تو ویزے چو خدے شرمولم او خزرہ پر ظولم زان شرمول اسی بوتلو. میں نے پوچھا یہ کبوتری کاہے کے لیے بیٹھی ہے، ادھر آئیے. تو لعنت فٹ ہے مولانات، اور لوگ کریں گے تو ان کو پتہ نہیں تو دین والا ہے. پاکستان میں بہترین خوبصورت صحت شان والے لڑکے ختم ہو گئے، ہمارے کتنے بیٹے اور ہمارے بھائی بے روزگار ہیں. میں نے کہا بہت نامناسب بات ہے کہ اس دینی چہرے اور داڑھی کے ساتھ بھی تو پرلے درجے کا عیاش اور فحاش ہے. تو بیویوں کی ذمہ داری ہے نہیں ہے، بیویاں خفا ہوگی کہ ہماری نوکری ختم کرا رہے ہیں. وہ ہوائی جہاز کا سفر تھا، محبت بہت کرتے ہیں ایک جیسے. ایک نے مجھے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں، میں نے کہا نہیں، کیوں ناجائز ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ اجنبی عورت کا مرد کے ساتھ بیٹھنا حرام ناجائز؟ میں حرمین کے سفر کے لیے جا رہا ہوں، تو میرا سفر چھٹ کرا رہی؟ نہیں نہیں نہیں، میں کھڑے کھڑے. میں نے کہا ذرا فاصلے سے. کہنے لگی میری ساس ہے، جب میں آتی جاتی ہوں فوش گالیاں دیتی، لیکن آپ کے مسائل سے اندازہ ہوا کہ وہ صحیح ہے. میں نے کہا اس غریب بزرگ عورت کو صدمہ پہنچتا ہے. مجھے کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ نوکری ویسے نہیں ملتی کہ آپ کے مدرسے کے باہر کوئی کھڑا ہوا اور وہ یہاں پر آ کر کے. میں نے کہا یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ ذرا اور سفرا اور جن کے ذمے بڑے بڑے اسکینڈل بنتے ہیں، یہ ان کی سفارشوں سے آپ کو ملی ہے، پھر بھی آپ کو جہنم کے قریب کیا ہے، آپ کو جنت کی صفوں سے باہر نکالا ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنو، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا. پھر جب اسے پتہ چلا تو مجھے کہتی ہے کہ اب میرے لیے دعا کر، میں دعا آپ کا حق ہے اور ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں اس فحش نوکری کے بجائے گھر عزت کے ساتھ بیٹھ کر پوری فرمائے، اور آپ کے مردوں کو اللہ یہ غیرت اور حیا اور تہذیب دے کہ وہ عورتوں کو باہر بازار اور منڈیوں میں نہ لائے. چمکی نتی حمیدہ جو انگلش دیتی بے گانا، اب شمع انجمن ہے وہ کبھی تھی چراغ خانہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا اور خیر و عافیت رہی تو میں آئندہ جمعے بھی یہی موضوع اختیار کروں گا. اس میں بڑے پیارے مسائل رہ گئے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. ایک تو مرد کی حیثیت سے کہ فضیلت ہے مرد کو عورت پر، اور دوسرا یہ کہ مرد کمائے اور خرچ کرے خواتین پر. وہ بیویوں تمہیں اللہ تیار دے رہا ہے، بما انفقوا من اموالہم. مرد کے صفات دو بیان کیے، ایک حیثیت مرد کے، دوسرا کما کے اور گھر پر خرچ کر کے. عورت کا کیا ہے؟ فصالحات ہو، وہ نیک رہے، قانتات و تابدار رہے اور عبادت گزار رہے. بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی خدا نے حفاظت کی اس کی حفاظت کا خیال رکھے. والحافظات بما حفظ اللہ. واللاتی تخافون نشوزهن، اور وہ عورتیں کہ تمہیں ڈر ہے کہ یہ بات نہیں مانتی، فعظوهن، ان کو نصیحت کرو. دوست اور بزرگو، دوست اور بزرگو، کسی عالم کو بلا لو، خود بیٹھ جاؤ، کسی اچھے عاقل معاشرہ جاننے والے تبلیغی بھائی کو دعوت دو، وہ بھی بڑی قیمتی باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی معاشرے سے بڑا سروکار ہے. فیضوہن، دیکھو سب سے پہلے نصیحت کرے. یہ جو نافرمانی ہے، بات نہیں مان رہی، خاون کو ستاتی ہے، یہ واز نصیحت کی کمی کی وجہ سے ہوا. مسائل نہیں پہنچے، آداب و حقوق معلوم نہیں. وہجروہن فی المضاجع، اور ان کے بسترے بھی ذرا چند دنوں کے لیے ناراضگی ظاہر کرو کہ بھائی اس تناؤ میں اور ٹینشن میں میں تیرے ساتھ کیا ہم بستری کو. اوادربوہن، اگر ضرورت پیش آئی تو ہلکی پھلکی، وہ شیرانی صاحب نے کہا ہے کہ ہلکی پھلکی پٹائی کرے. عورتیں کھڑی ہو گئے، خبردار ہماری پٹائی کون کرے، وہ مرد ہے نہیں نا، ہوتا تو خود ہی ہو جاتی پٹائی. مردوں کو کہا تھا پٹائی کرے شیرانی صاحب نے، عورتوں کو نہیں کہا تھا کہ تم پٹائی کرو. تو عورتوں کا گلہ بھی صحیح ہے کہ وہ ان کو مرد مان نہیں رہی، اور مولانا کا کہنا تو اسی لیے صحیح ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے، وہ تو قرآن کا عالم دین ہے. وہ ایک مجھ سے کہتا ہے جائز ہے، میں نے کہا وہ تو جو چماٹ مار رہی ہے وہ جائز ہے؟ وہ پوچھتی ہے تجھے اس لیے کہا ہے کہ چماٹ کھانے سے پہلے ذرا مرد بن کے مظاہرہ کرو. علماء دین کہتے کہ بیان کرو ورنہ تجھے بیان ہوگا، پھر پریشان ہوں گے. بیان کون کرے گا؟ یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، قادیانی، پرویزی. آپ نے بیان کم کیا تو اب بیان سنو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، دیکھے ذرا، اگر وہ تابیداری کر رہی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، خبردار کہ ان کے خلاف آپ نے کوئی حرکت کی. تابیدار عورت، پرہیزگار عورت، خاون کے حقوق و آداب ماننے والی عورت، اللہ کتنا سخت نوٹس لے رہا ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا، تم بیوی سے اتنے بڑے نہیں ہو جتنا تجھ سے خدا بڑا ہے. وہ تجھے معاف کرتا ہے، آپ بھی معاف کریں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر یہ خوف ہونے لگا کہ اختلاف زیادہ ہو رہا ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو ایک فیصلہ کرنے والا جس میں صلاحیت ہو مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، ان دونوں کو کہو یار یہ باتیں زیادہ ہونے لگی، ناراضگی کچھ وحشتناک صورت اختیار کر رہی، ان کو ایک کرنا ہے. ان یرید اصلاحا، اگر ان کا بھی ارادہ اصلاح کا ہو، یوفق اللہ بینہما، اللہ ناراضگی ان کے درمیان سے دور کر دے گا ان دو بزرگوں کی وجہ سے. لڑکے والا لڑکی والوں کی تائید کرے، اور لڑکی والا فیصلہ کرنے والا لڑکے کی تائید کرے، تاکہ ٹینشن بڑھے نہیں، ٹھنڈا رہے. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی خیر و عافیت، اسی سے متعلق مزید تفسیر و احکام اگلے جمعے کو بیان کروں گا. وآخر دعوانا. الحمد لله جل وعلا، خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى. الا لله الاسماء الحسنى فادعوه بها ايما تدعو فله الاسماء الحسنى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء وهو الله اله في الارض واله في السماء الا له الخلق والامر تبارك وتعالى وصلى الله تعالى على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى اله واصحابه افضل الخلائق بعد الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدين عند الله الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحه قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين أخرجه الشيخان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
حذیفہ عبید نے کہا
قرآن کریم کے ماہرین میں عبداللہ ابن عباس بھی ہے، حبر الامہ اور ترجمان القرآن کہلاتے ہیں، مختلف فضائل میں مختلف صحابہ. میری ساس کا کچھ وقت دنوں سے انتقال ہوا ہے، میری ایک مرتبہ کی بات ہے خبر کو جانا چاہتی ہے، جیسے پردے اور حجاب کے ساتھ رش وغیرہ کا وقت نہ ہو تو اپنے محارم کی قبروں پر جانا چاہیے.
اولاد کی نیک مہنگائی جو ہے وہ بھی میری مدد نہیں کرتی، مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہا ہے، جوشی کا طرف ملا کثرت ہے استغفار، استغفار کی کثرت سے ان شاء اللہ ہوتا ہے موجودہ تنگیاں پریشانیاں آپ فوراً اس کے بند دروازے اللہ کھول دے گا، اور رزق کے خزانے پہ توجہ کر رہے ہیں، عافیت اور خیر سگالی موجدہ ہو جائے گی۔ ہر وہ شخص جو دنیا کی کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ استغفار کی کثرت کرے، کثرت کا مطلب یہ کہ 1200 سے کم نہ ہو، اور 12000 یومیہ یا 24 گھنٹے میں ہو تو کیا کرے، تھوڑی دعا قبول ہوگی ان شاء اللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی والا حسن وفی الاخرت حسن، اللهم انا نعوذ بك من جميع خطاياك ما ظهر منها وما باطن۔ جنہوں نے اپنی تکالیف کا ذکر کیا اللہ دور فرمائے، جنہوں نے تنگی معاش کا شکوہ کیا اللہ وہ ساتھ رزق عطا فرمائے، جنہوں نے بعض بیماریوں کو بتایا اللہ صحت شفا دے، جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں جلدی زندگی صحت اور بہترین توانائی و شفا عطا فرمائے۔ جملہ حاضرین مجلس اور جن کے لیے فکر مند ہو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، سب میں دور فرمائے، گھروں میں خوشیاں پیدا فرمائے، نسل و نسب میں طاق آمد مطمئین منقادین شاکرین دین ماننے والے پیدا فرمائے۔